لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. مسلم لي شفاعة واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد. الحمدللہ پاکستان کے جامعات المدینہ کے معلمین اور متعلمین کا تین روزہ تربیتی اجتماع جاری ہے. اس ضمن میں مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے. مختلف شہروں سے تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اہلاً و سہلاً و مرحبا. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا ہوا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا ہوا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد.
مدینہ، اگر طالب علم کو کوئی علامہ یا مفتی کہہ کر پکارے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟
طالب علم ہو یا استاذ ہو، ان کی ساری سبھی کو کرنی چاہیے. اب رہا یہ کہ جو اس لقب کا اہل نہیں اس کو تو زیادہ بچنا چاہیے. اب آج کل تو ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے، خاص کر یعنی کہ جو ٹی وی پر آ گیا یا تھوڑا نمایاں ہو گیا تو اس کے نام کے آگے مفتی لگا دیا جاتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ وضاحت کر دے کہ میں مفتی نہیں یا علامہ نہیں ہوں. علامہ تو ہر عالم ہوتا بھی نہیں ہے یہاں، تو مطلب ہر عالم کو خصوصاً ہمارے پنجاب کے سائی بھائی ہیں نا، بےچارے یہ مبالغہ تو ہو سکتا ہے ان کے یہاں سے جاری ہوا ہو، یہ مبالغہ بہت کرتے ہیں پنجاب میں. خطیب ہوگا تو اس کو لکھیں خطیب اعظم. اب وہ اعظم اور اصغر اور ان کو بیچاروں کو شاید فرق پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا، یعنی کہ ناظم ہے تو ناظم اعلیٰ، اور پھر جب گرانے پر آئیں گے تو ایسی پچھاڑ ماریں گے کہ بیچارہ اٹھ بھی نہیں سکے گا. تو ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق رکھنا چاہیے، اتنا اونچا بھی نہیں چڑھانا چاہیے کہ گرے تو اس کی ہڈیاں پسلیاں سلامت نہ رہیں. علامہ بہت ہی بڑے عالم کو بولتے ہیں، ہر عالم علامہ نہیں ہوتا، اور مفتی تو ایک الگ ہی کیٹیگری ہوتی ہے. عالم تو آج کل ویسے بھی سند عالم کی مل ہی جاتی ہے، گھر بیٹھے بھی مل جاتی ہے، اور اگر بالفرض وہ شرائط کے مطابق بھی عالم ہے تب بھی وہ علامہ نہیں بن گیا، اسی طرح وہ مفتی بھی نہیں بن گیا. تو مفتی تو سند سے نہیں بنتا، عالم بھی غلط، وہ تو سند سے نہیں بنتا، اس کی تو اپنی تعریف ہے. لیکن مفتی کے لیے تو بہت ذہین بھی ہونا چاہیے، فقہ کی مہارت ہونی چاہیے، اس کے قواعد ضوابط اس کے اصول اس کو جاننے چاہیے. اب جیسے دعوت اسلامی کے جامعات جامعت المدینہ مدنی مرکز میں تخصص فی الفقہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ نہیں کہ جو تخصص فی الفقہ پڑھ لے تو اب وہ مفتی بن گیا، یہ ضروری نہیں ہے. مفتی کی اپنی صلاحیت ہونی چاہیے، اس کی فطری طور پہ اس کو ذہین بھی ہوگا تو مفتی بن سکے گا. الغرض اپنے منہ سے تو عالم و مفتی بولنا بھی نہیں چاہیے، کہ حدیث پاک میں من قال انا عالم فہو جاہل، جس نے اپنے آپ کو عالم کہا وہ جاہل ہے. ہاں ضرورتاً اپنے آپ کو عالم کہنے میں حرج بھی نہیں. اسی طرح جو واقعی مفتی اسلام ہے تو عند ضرورت وہ اپنے آپ کو مفتی بھی کہہ سکتا ہے, اور اگر نہیں ہے مفتی تو لوگوں کو روکے کہ وہ اسے مفتی نہ کہیں تاکہ غلط فہمی نہ ہو. مفتی یا دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک بار کسی نے فون کیا, وہ دارالافتاء پڑھانے والے, تو کہا کہ مفتی فاروق صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا فاروق بول رہا ہوں. تو ہمیں تو مفتی فاروق سے بات کرنی ہے. وہ کہتے تھے فاروق بول رہا ہوں, اور اگلا مفتی فاروق کا مطالبہ کر رہا تھا. آخرکار انہوں نے مطلب یہ نہیں یہی کہا کہ اگر بات کرنی ہے تو آپ مجھ سے کر لیں, فاروق بول رہا ہوں. اور وہ بھی بیچارہ کوئی بھولا بھالا تھا سوال کرنے والا, اس کو مفتی فاروق ہی کی طلب رہی, تو بات نہیں اس کی. تو مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بارہ میں نوٹ کیا کہ جب میں اس کو کہتا میں خود بھی یار مفتی صاحب بتاؤ, میں مفتی تھوڑے ہی ہوں. کبھی ان کو بولتے کہ آپ عالم, میں عالم تھوڑی ہوں, وہ تسلیم ہی نہیں کرتے. اور بہت اچھے عالم تھے, بہت اچھے مفتی تھے. تو دراصل جو شاخ پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہے وہ جھکی بھی رہتی ہے پھلوں کے بوجھ سے, اور پھل ہونا اس کے اندر شاخ میں پھل لگا ہونا یہ ظاہر خوبی ہے اس کی. تو خوبی کی علامت یہ ہے کہ اس میں انکساری ہے وہ جھکی ہوئی ہے, اور جو شاخ پھلوں سے خالی ہے وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ جھک نہیں پاتی نا, تو اس میں پھل ہی نہیں ہے, پھل کا وزن ہوتا ہے. تو اب یہ کہ ایسے بہت سارے بیچارے علامہ مفتی کہلاتے ہیں کہ جن میں فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی, اس کا تو بہت مجھے خود تجربہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عالم با عمل بنا دے. مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر المدینۃ العلمیہ نے ایک کتاب بھی جاری فرمائی ہے جس کا نام ہی رکھا ہے مفتی دعوت اسلامی. مختصر سی کتاب ہے, جنہوں نے نہیں پڑھی ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک نوجوان جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آیا, یہ آئے تھے اجتماع خود مجھے بتایا تھا انہوں نے کہ میں ایک بار اجتماع میں آیا تو ہفتہ وار اجتماع میں جو دعا ہوتی ہے اس دعا میں میں متاثر ہوا تھا اور میں ماحول سے وابستہ ہو گیا, اور پھر جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا اور اس طرح پڑھ کر ماشاءاللہ یہ ہیں بھی اولین مفتیاں دعوت اسلامی کے سب سے پہلے مفتی ہیں. وہ بھی ہوا یوں کہ مجھے دارالافتاؤں کی کسی نے پوزیشن بتائی باب المدینہ کے, کہ بہت ناگفتہ بے پوزیشن بتائی, تو مجھے ایک دم جوش آیا ملے گا باب المدینہ میں یعنی دارالافتا کی یہ حالت ہے. اب تو دعوت اسلامی یتیم نہیں, انشاءاللہ دعوت اسلامی 12 دارالافتا کھولے گی
انشاءاللہ.
تو پھر اس طرح مشورہ باہم کر کے ہم نے مفتی فاروق اور ایک اور اسلامی بھائی کا چناؤ کیا, ان دونوں کو ہم تربیت کی ترکیب بناتے ہیں. پھر ان دونوں کو ہم نے مفتی بننے کے لیے تربیت کے لیے روانہ کر دیا. فاروق بھائی ماشاءاللہ بڑے یعنی کہ انہوں نے تعاون کیا اور دعوت اسلامی کا ساتھ دیا. پھر اسی طرح یہ وہ چل مدینہ ہوئے میرے ساتھ, مدینہ شریف کے حاضرین کی ترکیب بنی, تو وہاں میں نے دیکھا ان میں ماشاءاللہ جب قریب رہے تو سفر میں پہچان ہوتی ہے, تو ان کی خوبیاں میرے سامنے آئیں. تو پھر باہم مشورہ کر کے ہم نے فاروق بھائی کو وہ مرکزی مجلس شورا میں لے لیا, تو اس طرح ان میں اور نکھار آیا, مگر بہرحال عمر نے وفا نہیں کی, بہت جلدی ہم سے جدا ہو گئے. لیکن اپنے انمٹ نقوش انہوں نے دعوت اسلامی میں چھوڑ دیے. تو اس طرح یہ دعوت اسلامی کے سب سے پہلے مفتی ہیں, مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق. اور بہت یعنی کہ جوانی میں دنیا سے چلے گئے, 30-29 سال کی عمر تھی بوقت وفات. اللہ تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. جنہوں نے کتاب نہیں پڑھی وہ مہربانی کر کے مفتی دعوت اسلامی نامی کتاب ضرور پڑھے, بلکہ ہو سکے تو اس کو تقسیم بھی کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
مدینہ، پیارے مرشدی یہ ارشاد فرمائیے، 12 ماہ جو طلبہ سفر کر چکے یا جو آپ کے فرمان پر نیت کر چکے 12 ماہ سفر کری، یہ باپا والے کہلاتے ہیں، راہ خدا میں مشقتیں آتی ہیں، کھانے پینے کی، سونے جاگنے کی، دیگر بہت ساری مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں، ان مشقتوں کا تذکرہ اپنے مدنی مرکز یا دوسرے اسلامی بھائیوں پر کس طرح کیا جائے؟
مشقتوں کے بغیر تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام نہیں ہو سکے گا، بلکہ حدیث پاک میں کہ جنت تلواروں کے سائے میں، یہ جہاد کی ترغیب کی حدیث ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مدنی قافلہ میں بھی مشقتیں تو آئیں گی، نماز پڑھنے میں بھی نفس پر مشقت تو ہے، روزہ رکھنے میں بھی نفس پر مشقت ہے. اب جیسے کہ کسی کو روزے کی ترغیب دلانی ہے، اس نے کبھی روزہ رکھا نہیں، تو آپ اس طرح اس کو ترغیب دلائیں گے کہ بھائی میں نے روزہ رکھا تھا، ہاں ہاں ایسی پیاس لگی تھی کہ زبان سوکھ گئی تھی میری، اور شام کو تو ایسا سر میں درد اٹھا تھا کہ بس وہ میں چاہتا تھا کہ گھڑی کو جلدی سے کوئی دھکا ماروں اور یا تو سورج کو کھینچ کے ڈبا دوں کہ میں کچھ کھاؤں پیوں، اور مجھ سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا تھا، میں تو بالکل لاش کی طرح پڑا تھا، مجھے تو ایسا روزہ محسوس ہوا. اب جس کسی نے کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھا، اگر روزے کی اس طرح آپ کسی کے سامنے تذکرہ کرو گے تو کیا خیال ہے نا، وہ تو جھوم جھوم کر کہے گا اب تو میں سارا سال روزے رکھوں گا، واہ ایسا مزہ آتا ہے کہ زبان سوکھ کر کانٹا ہو جاتی ہے اور درد کے مارے سر پھٹا جاتا ہے، کیا خیال ہے آپ کا، ہے نا، یہ انداز صحیح ہے نا روزے کی ترغیب دلانے کا؟ نہیں ہے. تو اسی طرح 12 ماہ کے لیے جو نکلا، حالانکہ روزے میں ایسا ہوتا بھی ہے بعض وقت کہ سر بھی درد ہوتا ہے، گرمی ہو تو زبان بھی سوکھتی ہے، بھوک سے پیٹ میں بھی مطلب وہ محاورہ ہے، چوہے دوڑتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح کسی کو ترغیب دلاتا نہیں ہے، بلکہ روزے کے فوائد، اس کے فضائل، اس کی برکتیں بتائی جاتی ہیں. تو اسی طرح 12 ماہ کے سفر میں بھی بعض اوقات تکلیفیں آ سکتی ہیں کہ جو آسانیاں گھر میں ہوتی ہیں وہ یقیناً سفر میں نہیں ہوتی. سفر کو ویسے بھی حدیث پاک میں عذاب کا ٹکڑا کہا گیا، تو اب اگر آپ سفر کی تکلیفیں اس صعوبتیں اس کو بتائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا دل تو تھوڑا ہوگا، اس کو ڈر پیدا ہوگا، شیطان اس کو پیچھے ہٹائے گا. تو جو مشقتیں آئیں اس کو تو حذف کر دینا چاہیے، بلکہ اس کی برکتیں بتانی چاہیے کہ میں سفر پہ رہا تو الحمدللہ مجھے باجماعت نمازوں کی بڑی ترکیبیں بنی، اور اب تو میری باجماعت نماز کی عادت پڑ گئی. یار میں نے تہجد تو کبھی پڑھی نہیں تھی، کبھی کبھار بڑی رات کو پڑھی ہو تو پڑھی ہو، لیکن 12 مہینے میں تو یار میں الحمدللہ تہجد گزار بن گیا. اشراق اور چاشت کا تو خالی نام سنا تھا میں نے، یہ 12 مہینے کا سفر تو کیا ہوا، میری اشراق اور چاشت کی بھی عادت پڑ گئی، اور میری تو بات کرنے میں زبان لڑکھڑاتی تھی، اس 12 مہینے کے سفر نے مجھے بہت اچھا مبلغ بنا دیا. اور اب مطلب یہ کہ معمولی سی تکلیف میں گھبرا جاتا تھا، اب تو 12 مہینے کی مشقتیں اٹھا کر میں نے تکلیفیں برداشت کرنا سیکھ لیا. اب اگر معاشرے میں کوئی تکلیف آئی یا زندگی میں آئندہ کوئی مسائل پیش ہوئے تو انشاءاللہ مردانہ وار مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اور اس کے ثواب بتائے امر بالمعروف کے، نہی عن المنکر کے، کہ یہ یہ اس کے فضائل ہیں، کہ ویسے تو اپنے سستی کرتے ہیں کسی کو سمجھانے میں، لیکن 12 ماہ سفر کرنے کی برکت سے انفرادی کوشش کا بڑا موقع ملا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اتنے اتنے نمازی بنانے کی سعادت ہوئی، اتنوں کو الحمدللہ میں نے مدنی قافلوں کا مسافر بنا دیا. اللہ کے فضل و کرم سے اب مجھ میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ جو بے نمازی آپ جس پر ہاتھ رکھ دیں کہ یہ بے نمازی ہے، انشاءاللہ انفرادی کوشش کروں گا میں اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا ہوگا. تو مجھے اتنی اتنی 12 مہینے کے سفر میں برکتیں حاصل ہوئی ہیں، اور میں تو چاہتا ہوں کہ 12 مہینے کیا میں زندگی میری اگر 112 سال کی مل جائے تو سارے کے سارا وقت میں دعوت اسلامی کے اس مدنی قافلوں میں گزاروں، لیکن کیا کروں ماں باپ منع کر رہے ہیں، 12 مہینے سے زیادہ مجھے اجازت نہیں دے رہے، ان کی نافرمانی میں کر نہیں سکتا، اس لیے مزید سفر سے آ رہی ہوں. یا تمہارے ماں باپ تو دعوت اسلامی کے ماحول کو بہت پسند کرتے ہیں، تم یار آ جاؤ تم سفر. اس طرح کی ترکیبیں بنائیں، نہ کہ وہی وہ روزے میں کہ میرا سر پھٹ رہا تھا اور میں بالکل نڈھال ہو گیا تھا اور سوکھ کر زبان کانٹا ہوئی تھی، اس طرح تو ترغیب دلانا نہیں ہوا، تو دل توڑنے والی باتیں ہوئی، تو اب ترغیب دلانے والے بنے. تو اسی لیے مشقتیں اور پریشانیاں اگر آئی بھی ہیں تو یہ اس کا اظہار نہ فرمائیں، اور عین ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ پریشانیاں جو آئیں وہ سب کے ساتھ نہ بھی آئیں، اور سب کے ساتھ آتی ہوتی تو آپ کو کتنے ملیں گے جو 12 مہینے کے لیے سفر انہوں نے کیا، اب وہ وقفے مدینہ ہو گئے، اور میں نے کتنے کل کھڑے ہو گئے تھے بہت سارے کہ جو پوری یعنی کہ زندگی جنہوں نے وقف کر دی ہے، تو یقیناً ان پر اتنی مشقتیں نہیں آئی ہوں گی، یہ آئی ہوں گی تو ان کو مشقتیں جھیلتے ہوئے مشقتیں پھول معلوم ہوتی ہوں گی. تو مشقتیں تو جامعات میں بھی آپ کو آتی ہوں گی، پڑھنے والے کو بھی آتی ہوں گی، پڑھانے والے کو بھی آتی ہوں گی، اور جو کچھ بھی نہیں کرتا مشقتیں اس کو بھی آتی ہیں. اب فلاں بھائی وہ ٹی بی کا مریض ہے تو اس نے کون سا 12 مہینے میں سفر کیا تھا یار، اگر آپ کو سفر میں بخار آ گیا تھا تو یہ فلاں جو ہیپاٹائٹس سی کا مریض ہے یہ کہاں مسافر بنا، 3 دن بھی اس نے سفر نہیں کیا، اور وہ کینسر کا مریض یہ کون سا اجتماع میں آتا تھا، کبھی اجتماع میں آیا نہیں اور اس کو تو کینسر ہو گیا. اب پریشانیاں تو بغیر اجتماع کے اور بغیر دعوت اسلامی کے ماحول کے بھی آتی، دعوت اسلامی کے ماحول میں اور قافلوں میں سفر سے اور 12 اور 25 ماہ سفر کرنے سے تو پریشانیاں آتی بھی ہیں، تو سہنے کی طاقت بھی آ جاتی ہے، مزید یعنی کہ صبر کے فضائل معلوم کر کے اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا. تو اس لیے اگر آپ ڈر کے مارے 12 مہینے کے سفر سے رکے ہوئے تو فوراً آج اور ابھی 12 ماہ کی نیت فرما لیں. کون کون 12 ماہ سفر کرے گا انشاءاللہ؟ یہ ہمارے طلباء اور اساتذہ کی بارگاہوں میں نہ ہے ہی نہیں، یہ بیچارے ہاں ہی بولتے ہیں، اللہ ان کے ہاں کہنے کی لاج رکھ لے، ان کو عملی طور پر مسافر ہونا نصیب ہو جائے. ہے صبر تو خدا نہ فردوس بھائیو، عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
مدینہ حق کے صحبت جسے کہتے ہیں، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائی.
صحبت کا حق ادا کرنا، یہ تو بہت طویل موضوع ہے، صحبت کا حق ادا کرنا، یعنی جو جس کی ہم صحبت میں ہیں یا جو ہماری صحبت میں ہیں اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور قیامت کے روز اس کا بھی سوال ہوگا. مثلا آپ کے پڑوس میں جو بیٹھا ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں. اب بعض لوگ جب پڑوس میں کسی کا کوئی بیٹا ہے نا، اپنی بالکل پالتی مار کے جو پھیل کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس غریب کی جگہ تنگ کر دیتے ہیں، تو یہ حق کے صحبت کا ظاہر خون ہوا کہ اس کو آپ نے اپنی صحبت میں جو ہے، آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ تکلیف اٹھاتے اور اس کو راحت پہنچاتے، نہ کہ آپ ایک دم پھیل کر بیٹھ جاتا کہ وہ بیٹھ ہی نہ سکے. جیسے ایک حدیث پاک، اس میں ایک حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی صحابی تھے تو مسواکیں کاٹی گئیں، تو آپ نے جو مسواک مڑی ہوئی تھی وہ اپنے لیے رکھی، اور سیدھی مسواک جو تھی یعنی دونوں میں سے ظاہری طور پر جو عمدہ مسواک تھی وہ اس صحابی کو عنایت فرمائی، اور اسی ضمن میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غالباً یہ بھی فرمایا کہ صحبت کے بعد کے صحبت کے بارے میں قیامت کے روز سوال کیا جائے گا. تو وہی صحبت کے حق کی ترغیب دلانے کے لیے آپ نے ایسا کیا، نہ ہمیں یہ ترغیب ملی کہ ہم اپنی جو صحبت میں اس کو راحت پہنچائیں اور خود تکلیف برداشت کر لیں. عمدہ چیز اپنے صحبت میں جو ساتھی ہے اس کو دیں، اور کم عمدہ ہے وہ اپنے لیے رکھیں. اب اس کو چلو یوں بھی آپ سمجھ لیں کہ ہم کھانا کھانے بیٹھے، تھال آ گیا کھانے کا، تو ہم کیا کرتے ہیں، اچھی والی بوٹی فوراً اپنی طرف سرکا لیتے ہیں، آلو اگر ایک ہی ہے تو اس کو بھی آہستہ 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 کھینچ کر اپنی طرف کھسکا لیتے ہیں، اور کوئی اس میں پسندیدہ مسالہ ہے نا، بریانی میں مسالے والے بھی تو اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو اس کو بھی ترکیب سے اپنی طرف کھسکا لیتے ہیں، کورے چاول کو دھکا دے دیتے ہیں سائڈ پر کہ وہ ہمارا دوست کھا لے. تو یہ حق کے صحبت ادا ہوا یا اس کا خون ہوا، یہ ہر سمجھدار سمجھ سکتا ہے. ذہن نصیب یہ جذبہ مل جائے کہ ہم اپنی جو صحبت میں اس کو اپنی پسندیدہ چیز اس کو دے دیں، اور حدیث پاک میں اس کی فضیلت بھی موجود کہ جو اس چیز کا اپنے بھائی پر اشار کر دے جس کی اس کو ضرورت ہے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی. مدینے کی مچھلی رسالہ شاید آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو، اس میں اشار کے فضائل ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مچھلی کی خواہش میں طبیعت آپ کی ناساز تھی، تو مدینہ شریف میں مچھلی مل نہیں رہی تھی، بہرحال وہ خادم وہ تلاش کے بعد تلاش بی سی آر کے بعد لے آنے پہ کامیاب ہوئے، مچھلی لا کر بھنی ہوئی مچھلی پیش کر دی. اتنے میں ساحل آیا، آپ نے فرمایا کہ اس کو مچھلی دے دو، تو انہوں نے مچھلی ساحل کو پیش کر دی. کچھ دیر کے بعد پھر وہ مچھلی وہی مچھلی خادم نے لا کر رکھ دی، فرمائیے کہاں سے آ گئی؟ تو عرض کی کہ حضور وہ آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے اور مچھلی کی بڑی خواہش تھی آپ کو، مدینہ شریف میں مچھلی کہیں مل بھی نہیں رہی تھی، بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر لایا تھا، تو آپ نے اس ساحل کو عنایت فرما دی، تو میں ساحل کے پاس سے اب وہی مچھلی دوبارہ خرید کے لے آیا ہوں، آپ حضور کھا لیجئے. فرمایا نہیں، یہ ساحل کو واپس دے دو، رقم بھی اس کے پاس رہنے دو، ساحل کو مچھلی بھی واپس دے دو. پھر وہ حدیث شریف انہوں نے بیان کی جو میں نے آپ کو ابھی سنائی، غالباً یہی حدیث بیان کی کہ خصوصاً جس کی حاجت ہو خواہش ہو ایسی چیز دوسرے کو دے دینے پر مغفرت کی بشارت ہے. یہ حکایت مدینے کی مچھلی رسالے میں لکھی ہوئی ہے جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، یہ حکایت کیمیا سعادت میں. اب ہمارا تو ایثار کا جذبہ ہی کہاں ہے، تو کئی اس میں بیٹھے ہوں گے پالتی مار کے، دوسرا بیچارہ یوں سکڑ کے بیٹھا ہوگا، اور اگر وہ پھیلنے کے لیے کوشش کرتا ہوگا تو یہ اور پھیل جاتے ہوں گے کہ اس کو بیٹھنے مت دو، پیس ڈالو کہ تنگ ہو کر اٹھ کے چلا جائے. تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ تو نقصان والی بات ہے. یا کئی ایسے ہوں گے جو دوسرے کے گھٹنے پر گھٹنا چڑھا کے بیٹھے ہوں گے، وہ بیچارہ بوجھ تلے دبا جا رہا ہوگا، تو کسی کے گھٹنے پر گھٹنا رکھنا یہ سنت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. کسی کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ہم نے پالتی مار دی، یعنی کہ چوکڑی لگا کر ہم بیٹھ گئے اور اپنا گھٹنا جو ہے اس کی ران پر رکھ دیا، یہ سنت کے خلاف ہے. اور خدا نہ خاصا امرت پر ہم نے رکھا تو پھر تو خدا نہ خاصا اور شہوت کی وجہ سے رکھا تو پھر تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. امرت کے تو برابر میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، جتنا ممکن ہو اس سے کترانا ہی چاہیے. ایک تازہ ترین بہار وہ ہند میں بمبئی میں عیسائی بہنوں کے اجتماع میں ایک نئی عیسائی بہن آئی تھی، ختم جب اجتماع ہو گیا تو اس کے چپل اس کو نہیں مل رہے تھے، چپل کو اٹھا گیا ہوگا یا بدل گئی ہوگی، وہ بیچاری پریشان تھی. اس نے ذمہ دار عیسائی بہن کو آ کر شکایت کی کہ میری چپل جو ہے وہ ضائع ہو گئی. اسلامی بہن جو ذمہ دار تھی اس نے اپنی چپل پیش کر دی. وہاں موجود ایک دوسری اسلامی بہن جن کو مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تقریباً 7 ماہ ہوئے تھے، اس نے آگے بڑھ کر یہ کہتے ہوئے کہ کیا دعوت اسلامی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی، با اصرار اپنی چپلیں پیش کر کے اس نئی اسلامی بہن کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور خود پابرہنا گھر چلی گئی. رات جب سوئی تو اس کی سوئی بھی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. کیا دیکھتی ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے جلوہ فرما ہے. نیز ایک معمر مبلغ دعوت اسلامی سرپر امامات شریف سجائے قدموں میں حاضر ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، چپل ایثار کرتے وقت تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیا دعوت اسلامی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی ہمیں بہت پسند آئے. علاوہ جی بھی حوصلہ افزائی فرمائی.
آپ سننا چاہتے ہوں گے کہ وہ معمر دعوت اسلامی والے کون تھے. الحمدللہ وہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت تھے.
آپ کا کوئی ایسا واقعہ کہ آپ نے مصیبت میں یا رسول اللہ کہا اور مصیبت ہاتھوں ہاتھ دور ہو گئی ہو، ارشاد فرما دیجیے.
میں ایک بار وہ سن 80 میں مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کو دیکھ کر کبھی سیدھا چلتا کبھی الٹے پاؤں چلتا تھا، وہ پیٹھ نہیں کرتا تھا، تو میں وہ رات بہت گزر گئی تھی، وہ پہلی بار وہ مدینہ پاک کی حاضری تھی، تو میں لطف اٹھا رہا تھا، مجھے اور ظاہر ہے وہ بالکل نہیں، رات میں جب لوگ سو رہے ہیں اور آمد و رفت بھی رک گئی ہو، کوئی خاص ہو نہیں، ایسے میں کوئی اس طرح گنبد خضرا کی طرف چہل پہل کرے تو وہاں کے شرطیوں کو تشویش ہوئی، انہوں نے مجھے بلا لیا، پکڑ لیا مجھے، اور پکڑ کر وہ ایک کوٹری بنی ہوئی تھی، اب وہ فجر کا وقت قریب آ رہا تھا، پیشاب مجھے شدت کی آئی ہوئی تھی اس وقت، انہوں نے مجھے پکڑ کے وہ دروازہ لاک کھولا اور اس میں اندر مجھے دھکیلنے لگے کہ اندر جا، یعنی مجھے بند کرنے لگے کوٹری میں، قید کرنے لگے، میں تو گھبرا گیا، مجھے پیشاب زور کا آیا ہو تو میں نے کہا فجر کی نماز ہو جائے گی، پیشاب کیسے کروں گا، وضو کیسے کروں گا، میری فجر کی نماز قضا ہو جائے گی تو اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، میں ایک دم گھبرا گیا، اور گھبرا کر چونکہ رٹا ہوا تھا یا رسول اللہ، تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یا رسول اللہ کہاں پھنس گیا، اپنی میمنی زبان میں نکلا یا رسول اللہ کدا پھنسائی اسی، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ میری بے بسی کا یا رسول اللہ سن کر یہ دو، ایک نے پکڑا تھا ایک اونگ رہا تھا، تو اس کو اس نے لات ماری تھی قم کر کے، اس کو بھی کھڑا کر دیا تھا، وہ گن لے کے الرٹ ہو گیا تھا کہ کسی کو پکڑ لیا کارنامہ ہے، تو بہرحال یہ کہ جب میں نے وہ کہا نا یا رسول اللہ کدا پھنسائی ہوگی، تو دونوں میں سے ایک کو ہنسی آ گئی، اب جو ہنسی آتی ہے تو آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو یہ ڈھیلے پڑ گئے، اور انہوں نے بہرحال اس دوران جو مجھے سوال جواب بھی عجیب کیے تھے، میری بڑی بڑی زلفیں تھیں، ابھی عمرہ تو کیا نہیں تھا میں نے، تو میری زلفیں کھینچ کر انہوں نے کہا کہ اے شاہدہ، تو میں نے کہا سننا سنت ہے، تو اس نے منع کیا کہ نہیں سا سننا، داڑھی کو بولا یہ سنت ہے، حاضی سننا، خیر یہ سوالت کر چکے تھے مجھے، اور پھر یہ کوٹری میں ڈال رہے تھے مجھے، تو اب مجھے وہ یا رسول اللہ سن کر ان کو ہنسی آ گئی اور مجھے انہوں نے چھوڑ دیا، تو اس طرح وہ اپنا رٹا ہوا یا رسول اللہ کام آ گیا، ہم نے ان دنوں میں کیا رٹا ہوا ہے، جب جشن ولادت آتے ہیں تو سرکار کی آمد، سردار کی آمد، منٹھار کی آمد، اور ہم جب جوش میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اذکر اللہ جل جلالہ عم نوالہ، تو اللہ اللہ بھی رٹا ہوا ہے نا، الحمد للہ، اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ فیضان مدینہ کے فرش سے کچھ نہ کچھ چنتے رہتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟
حدیث پاک میں ہے کہ مسجد سے اذیت والی چیز ہٹا دینے والے کے لیے جنت میں ایک عالی شان مکان عطا کیا جائے گا، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، یہ احکام رمضان میں نیتوں کے بیان میں موجود ہے، یہ فیضان رمضان میں، اب یہ فیضان مدینہ چونکہ کافی وسیع ہے اور اس میں ایک ماحول بنا ہوا ماشاءاللہ، اور بلا حائل سجدہ کرنا مستحب ہے، چٹائی یا دری وغیرہ بچھا کر سجدہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ننگے فرش پر سجدہ کرے، تو یہاں دریاں وغیرہ نہیں بچھائی گئی ہوتی، یہاں کا تجربہ یہ ہے کہ دریوں پر نماز پڑھنے سے صفیں سیدھی بنتی نہیں ہے، کیونکہ یہ ماربل ہے اور ماربل پر یہ دریاں پھسل جاتی ہیں، تو یوں بھی صف بنانے میں بھی کالی پٹی پر کھڑے رہنے میں آسانی رہتی ہے، اور موسم بھی مدنی ہے، ہاں سردیاں ہو تو ایزا ہوتی ہو تو ننگے فرش پر سجدہ نہ کیے گئے تو نماز میں خوشبو حاصل نہیں ہوگا، لیکن اب چونکہ موسم بھی مدنی ہے اور صفیں درست کرنے میں بھی کالی پٹی معاون ہے، انسب یہی ہے کہ ایسے موقع پر دریا نہ بچھائیے، اب دریا نہیں بچھاتے ہیں تو یہ بالوں کے گچھے اور یہ مختلف گرد کوڑا کرکٹ یہ سب فرش پر ٹہلتے رہتے ہیں، اور پھر ان کی خاصیت یہ ہے کہ آپس میں یہ مل جاتے ہیں، یہ بال جو ہیں یہ گھومتے پھرتے ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں، جب لپٹ جاتے ہیں ایک بار تو ان کی پکی دوستی ہو جاتی ہے، پھر یہ متحدہ طور پر گھومتے اور اپنے ہم جنس کو پا کر اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو یوں ان کا بن جاتا ہے گچھا اور ہمیں چننے میں ہو جاتی ہے سہولت, کہ یہ بیچارے اکیلے اکیلے رہیں گے تو اپنے کو بھی تکلیف ہوگی ایک ایک کو چننے میں. تو اسی طرح یہ متحدہ طور پر بھی اپنے ساتھ بعض اور چیزوں کو بھی ملا لیتے ہیں, یوں گٹھا اور بڑا ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہاں ابھی سائڈوں پہ بڑے بڑے گٹھے ہوتے ہیں, حالانکہ میرا گمانے کے روزانہ جھاڑو نکالی جاتی ہے, پھر بھی یہ جمع ہو جاتے ہیں, ہمیں ثواب کمانے کا شاید موقع فراہم کرتے ہیں. تو میں نے شروع میں بھی چاپر رکھنے کی ترغیب عرض کی تھی, بلکہ نیت بھی کروائی تھی, فیضان رمضان کی نیتوں میں لکھا بھی, اور بال سائیں بھائیوں نے ساتھ اپنے چاپر رکھا بھی ہوگا. میں نے تو یہ چننے کا سلسلہ اس وقت شروع کیا تھا جب یہ دیر تعمیر کی, میرے بچے چھوٹے تھے تو ہم لوگ مل کر جمعہ رات کو آتے یہاں, اس وقت ظاہر اتنا یہ آپ جیسا وہ اتنی رونق نہیں ہوتی تھی, مگر بہرحال اسلام بھائی کثیر مقدار میں تھے. تو ہم لوگ جمعہ رات کو چونکہ اجتماع ہوتا تھا تو جمعہ رات کو شام کو یہ گچھے وغیرہ زیر تعمیر تھی نا فیضان مدینہ, اس کے گچھے اور جو کچھ ہوتے وہ چنتے اور پھر ہم لوگ مل کے دریاں بچھاتے تھے. کچھ اور بھی اسلام بھائی شامل ہو ہی جاتے تھے, اجتماع والوں کے لیے اجتماع کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے. تو اب تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ لوگوں کی محبتوں کا اتنا زیادہ ساتھ مل گیا کہ اب مجھے ایک موبائل گایا کہ ایک تنکا بھی نہیں اٹھانے دیتے. تو میں ان دنوں مطلب یہ اٹھاتا تھا اور اب یہ کہ فرش بنا ہوا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ ایسے مواقع میں جیب میں یہ چاپر رکھی ہوئی ہے تو اٹھا اٹھا کر اس میں جمع کر لیتا ہوں, پھر ڈسٹ بین میں ڈال دیتا ہوں. تو مسجد کا کوڑا جو ہے وہ عام کچرا کنڈی پر یا ایک دم یہ روڈوں پر جو پھینک دیتے ہیں یہ بے ادبی ہے. اس کو مسجد کے کوڑے کو مسجد سے جو کچھ اٹھایا یا کچرا یہ بے تکلفی کے ساتھ دوسرے کچرے کی طرح نہ پھینکا جائے, بلکہ اس کو ادب کی جگہ ڈال دیا جائے, نہیں باہر کہیں سائڈ پر ڈال دیں. تو الحمدللہ کافی اسلامی بھائیوں نے یہ تھیلیاں رکھی ہوں گی, میں نے کچھ تھیلیاں اسلامی بھائی کو پیش بھی کی تھی کہ وہ تقسیم کر دیں, تو یوں بھی تقسیم بھی ہوئی ہوں گی. کیونکہ اب یہ کہ ہر ایک کے شاپر لائے کہاں سے اور شاپر رکھنے کا ذہن پائے کہاں سے, یہ بھی تو نا ذہن بھی تو نہیں ہے. ورنہ یہ کہ آپ شاپر یا بغیر وہ کناروں کی بغیر ہینڈل کی بھی وہ پلاسٹک کی تھیلی رکھ سکتے ہیں, پولیتھین کی, دودھ کی, یہ بھی رکھی جا سکتی ہے. پھر یہ کہ جمع ہو جائے تو کسی ایک تھیلی میں جمع کر کے کسی غیر موتقب کو پیش کی کر پی جا سکتی ہے, اس درخواست کے ساتھ کہ اس کو ادب کی جگہ ڈال دیں. پھر یہی شاپر واپس بھی لائی جا سکتی ہے, اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, کام آ سکتی ہے. میری شاپر تو شروع سے ہی چل رہی ہے, یہ اپنے رمضان المبارک کے شروع سے ہی میں انڈیل دیتا ہوں. آپ میں سے بھی ماشاءاللہ کچھ اسلامی بھائی نے رکھی ہے, مجھے پتا ہے کس کس نے رکھی ہے. اچھا اتنے ساروں نے رکھی ہے, سبحان اللہ. اب ایک آدھ دن رہ گیا ہے, اگر میسر آئے تو آپ لوگ سبھی رکھ لیں ایک ثواب کی نیت سے, جیسی فضیلت جیسے کہ میں نے فضیلت عرض کی. اب آپ بتائیے ہم اگر یہ نہ چنتے آپس میں یہ تو نماز میں ظاہر ہے کہ کبھی بال کا گچھا ادھر گھس جاتا, کبھی سجدے میں پیشانی کے نیچے آ جاتا تو پریشانی ہوتی رہتی. تو یہ تکلیف دہ چیز ہے اور مسجد میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے میں جنت میں عالی شان محل ملنے کی بشارت ہے. الحمدللہ جب عالی شان محل ملے گا تو ظاہر ہے وہ جنت کے اندر ہی ملے گا, اس کا مطلب یہ کہ ہمیں انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا, اور جنت میں داخلہ اسی صورت میں نصیب ہوگا کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. تو اس کی فضیلت الحمدللہ بہت زیادہ ہے. تو یہ آئندہ کے لیے بھی جہاں جہاں آپ کے محلے کی مسجد میں بھی آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہاں بھی تو یہ تن کے خسو خاشاک ہوں گے, اور اپنی 40 نیتوں میں اعلیٰ حضرت نے بھی یہ لکھا ہے کہ مسجد میں سے خسو خاشاک اٹھاؤں گا. تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا فیض فیضان مدینہ میں جاری ہے. تو پہلے سے نیت کر لیں گے نا تو پھر خسو خاشاک نہیں بھی ملیں گے تب بھی ثواب مل جائے گا نیت کا. تو ہو سکے تو سبھی اس کی کوشش کریں جو مسجدوں میں آتے جاتے رہتے ہیں, نمازیں مسجد میں پڑھتے ہیں, وہ تھیلی ایک آدھ جیب میں رکھا کریں انشاءاللہ وہ سہولت رہے گی، بغیر تھیلی کے بھی خسو خواجہ کو اٹھائے جا سکتے ہیں، اس میں سہولت رہتی ہے، اور خصوصاً جمعہ رات کو اجتماع میں بھی تھیلی ساتھ لایا کریں تو فیضان مدینہ چونکہ بڑا ہے اس میں یہ زیادہ خسو خاشات اٹھانے کا موقع ملے گا آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، بے وضو تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟
بغیر قرآن پاک کو چھوئے بے وضو تلاوت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ بے وضو قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. چنانچہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص حالت نماز میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھے تو اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو شخص نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھے، جیسے نفل نماز میں بیٹھ کر نفل نماز بغیر عذر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر ثواب بلا عذر پڑھنے پر آدھا رہ جاتا ہے. چنانچہ جو شخص نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو شخص نماز کے علاوہ باوضو ہو کر پڑھے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو شخص وضو کے بغیر پڑھے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. یہ احیاء العلوم جلد اول میں یہ روایت ہے. کنز العمال میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جو شخص حالت نماز میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھے تو اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو شخص نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو شخص نماز کے علاوہ پڑھے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، اور جو شخص کتاب اللہ کو توجہ سے سنے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 1 نیکی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن مدنی انعامات کے کارڈ پر عمل نہ ہونے کی صورت میں درست نشان لگائیں تو کیا وہ گناہگار ہوں گے؟
ضرور گناہگار ہوں گے، یہ جھوٹ ہے. جھوٹ جس طرح بولنا گناہ ہے، اسی طرح لکھنا بھی گناہ، لکھ کر بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ترجمہ کنز الایمان، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں. اور احادیث مبارکہ میں جھوٹ کی بکثرت مذمتیں وارد ہوئی ہیں، اور جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے. جھوٹ بولنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو اس لیے مدنی انعامات کے کارڈ پر بھی بہت محتاط ہو کر نشان لگائیں، ہرگز ہرگز جھوٹا نشان نہ لگائیں، کہ جھوٹ بولنے میں غالباً ریاکاری بھی کار فرمائے. ایک تو جھوٹ کا گناہ، مزید ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ میرے اتنے مدنی انعامات پر عمل ہے، تو یہ اور ریاکاری کا گناہ بھی ہو جائے گا، یہ دھوکہ بھی ہے اپنے ذمہ دار کو. تو ایک نشان لگانے میں ہو سکتا ہے کہ کئی طرح کے گناہوں کا ارتکاب ہو جائے. تو مدنی انعامات نیک بننے اور نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں، نہ کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے. تو اگر اس نیکی کے کام میں بھی جھوٹ سے کام لیا تو دنیا و آخرت کی بربادی ہوگی. اخلاص کے ساتھ اگر عمل کیا جائے تو وہ چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ عز و جل نہایت ہی نفع بخش ہوگا. میرا
Allah.
آمین جاہن نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.